الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مصواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من دانت به الأثر معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے جمعۃ المبارک میں اس آیہ کریمہ پر بات ہو رہی تھی اور کچھ حصہ عرض کیا تھا اس آیہ کریمہ کا اور کچھ حصہ بقایا ہے. ارشاد فرمایا جا رہا ہے اور انسانوں میں سے ان کے دوست کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے رہے اور آخر ہم اس وقت کو پہنچ گئے جو آپ نے ہمارے لیے مقرر فرمایا تھا. فرمایا جائے گا تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے, ہمیشہ اس میں رہو گے سوائے اس کے کہ جب اللہ چاہے, بے شک آپ کا پروردگار دانا اور جاننے والا ہے. معزز سامعین کرام, روز محشر کا حال بیان فرمایا جا رہا ہے اور اس آیہ کریمہ میں جنہوں نے اس کو مخاطب فرمایا گیا ہے ان کی وہ دوستیاں وہ تعلق جو تجاوز پر مبنی تھے اس موضوع پر ارشاد فرمایا جا رہا ہے. اور متصل حصے میں جب فرمایا گیا کہ تمام خلائق کو اللہ کریم کے حضور جمع فرمایا جائے گا روز محشر کو اور اس حساب کتاب کے دن کو اللہ کریم جنوں کی جماعت کو ارشاد فرمائیں گے کہ یقیناً تم نے انسانوں سے بہت فائدے حاصل کیے, اور آج جو آیہ کریمہ کا حصہ تلاوت کیا ہے اس میں پھر یہ چیز آگے ساتھ شامل ہوتی ہے اور انسانوں میں سے ان کے دوست کہیں گے کہ ہمارے پروردگار ہم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے رہے. تو جہاں جب جنوں کی جماعت کو مخاطب فرمایا جا رہا ہے تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ انہیں الگ کر کے مخاطب فرمایا جا رہا ہے, کیونکہ جب جواب میں انسان ساتھ جواب عرض کر رہے ہیں تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اس وقت اس کل جماعت کو مخاطب فرمایا جا رہا ہے. دنیا کی زندگی میں جب انسان تخیلاتی دنیا قائم کرتا ہے, اپنی پسند و ناپسند کو آخر مانتا ہے اور حقیقت سے آنکھ بند کرتا ہے تو اس طرح کی صورتیں پیش آتی ہیں. پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنی ذہنی قوت کو بروئے کار لائے, اپنی وجودی قوت کو بروئے کار لائے, اپنے اثرات کو بروئے کار لائے اور دنیا کے حالات کو ویسا کرے جیسا وہ چاہتا ہے. اب یہ ایک عجیب سی لڑائی ہے جس میں اپنی حیثیت کا ادراک نہیں ہے, لیکن یہ بے ایمانی کی کیفیت ہے اور برائی کے نتائج ہیں کہ بندہ کر کچھ نہیں سکتا لیکن سب کچھ کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. اور جب ہم اپنے معمولات پر غور کرتے ہیں, مزاجوں پر غور کرتے ہیں, تو آج ایک مزاج عام ہے کہ ہر کوئی غصے سے بھرا ہوا ہے, حوصلہ نہیں ہے, ہر کوئی تنگ ہے, جو جہاں بیٹھا ہے تنگ. عجیب بات ہے, اگر کوئی جھونپڑی میں بیٹھا ہے تو بات سمجھ آتی ہے کہ اس کے پاس آسائش نہیں ہے, لیکن حیرانگی ہوتی ہے کہ جو صاحب حیثیت ہے, جس کے پاس اقتدار یا قوت ہے کسی حوالے سے بھی, تو جب اس سے بات ہو یا اس کا انداز دیکھا جائے تو وہ اس جھونپڑی والے سے زیادہ بے قرار ہے. حالاں ظاہری طور پر جو بات سمجھ آتی ہے کہ اسے تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کریم نے ضروریات دنیا میں اسے اتنا عطا فرمایا ہے کہ اس سے بے شمار مخلوق نیچے ہے, وہ کیوں بھرا بیٹھا ہے. تو سمجھ آتی ہے کہ جتنا جہاں تجاوز دین اسلام سے ہوگا اتنا قرار حاصل ہو نہیں سکتا, اتنی بے قراری ہوگی. اور جب بندہ تخیلاتی دنیا میں جی رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے جیسا کسی کو نہیں سمجھتا. قرآن کریم میں جب انکار کی بات آتی ہے تو ساتھ تکبر کا ارشاد فرمایا جاتا ہے, اور یہ حصہ شیطان کے ساتھ بھی بیان فرمایا گیا اور یہ کفار کے ساتھ بھی بیان فرمایا گیا کہ جب وہ اللہ کی آیات کا تکبر کے ساتھ انکار کرتے. تو حق کا انکار ہوتا ہی اس کا جو سبب ہے وہ تکبر ہوتا ہے, متکبر ہوتا ہے. تو جب ہم ان کیفیات کو دیکھتے ہیں اور ان حالات کو دیکھتے ہیں اور اس تنگی کو دیکھتے ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ پھر وہ متکبرانہ رویہ اور وہ چاہتے ہیں جو اپنی تخیلاتی دنیا کے لیے وہ سوچتا ہے کہ میرے جیسا کوئی نہ ہو, سب میری تعریف کریں, میری کہیں کوئی غلطی ہو نہیں اور اگر کہیں کوئی ہے تو اس کی نشاندہی کوئی نہ کرے, میری اولاد کی حیثیت وہ ہو جیسے کسی اور کی اولاد کی حیثیت نہ ہو, وہ پہلو خوبصورتی کے ہوں, وہ پہلو عزت کے ہوں, احترام کے ہوں, حیثیت کے ہوں, کوئی پہلو میرے جیسا کوئی نہ ہو. اب ہوتا ایسا نہیں ہے, میں بھلے سوچتا رہوں کہ میرے جیسی صحت کسی کی نہ ہو لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں ایک بیمار آدمی ہوں, اور اگر میں اپنے تخیلاتی دنیا میں اپنی جیسی کسی کی صحت نہ سمجھ سکوں کہ جتنی میری صحت ہے اتنی کسی کی نہیں, تو حقیقت کیا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ بیمار آدمی. اب جیسے جیسے جو جو سوچ وہ سوچتا ہے, وقت گزرتا ہے, حالات اثر انداز ہوتے ہیں, اور ہوتا وہ ہے جو اس دنیا کا, اس کائنات کا حقیقی مالک ہے, جو وہ چاہتا ہے ہوتا وہ ہے. پھر یہ جو تنگی اور تکلیف محسوس ہو رہی ہوتی ہے یہ مطمئن نہیں ہوتی اللہ کے فیصلوں پر, اور جسے اللہ کریم کے فیصلوں پر اطمینان نہیں ہے وہ دنیا ہو, کوئی پہلو ہو, کوئی موضوع ہو, کوئی شے ایسی ہو نہیں سکتی کہ جو اطمینان بخش ہو اس کے لیے, اس منکر کے لیے. تو پھر یہی حالت جسے آج ہم بشمار تجربے میں لاتے ہیں کہ ہر کوئی تنگ بیٹھا ہے, ہر کوئی غصے سے بھرا بیٹھا ہے, کسی سے راستہ پوچھو وہ گلے پڑتا ہے, کسی کی طرف دیکھو وہ گلے پڑتا ہے, کوئی اپنی ضرورت کو آئے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو میں چاہتا ہوں اسے پورا کیا جائے. اور جب ان حصوں میں ان دو مخلوقات کے میل کی بات آتی ہے تو پھر یہ بھی بشمار آج تجربے میں دیکھا جا سکتا ہے. کتنے عامل ایسے بیٹھے ہیں جن کے پاس لوگ جاتے ہیں مسائل کے حل کے لیے جاتے ہیں, اور اپنی مقاصد کے حصول کے لیے, ایک تو ہوتا ہے نا کہ مسئلہ ہے اور اس کے حل کے لیے کہیں سے رہنمائی کے لیے گئے, کہیں سے دم کرایا, کو تعویذ دیا, یہ تو ایک حصہ ہے. اس سے مزید یہ ہے کہ اپنی پسند و ناپسند کا اطلاق جو ہے وہ بھی ہو, تو اس کے لیے پھر فلاں کا جو ہے وہ رزق بند ہونا چاہیے, فلاں کی حیثیت جو ہے وہ کیوں ہے, اور اس طرح کی بے شمار چیزیں چلتی ہیں. اور شیطان ایسا بےمان ہے کہ وہ بھی جیسے یہ اگر آپ خیال کریں نا جی, جو لوگ شکار کھیلتے ہیں اور اس میں مختلف انداز ہیں شکار کے, تو وہ کچھ ایسے ہوتے ہیں پھندہ لگاتے, تو وہ ساری ترتیب ایسی دے کر آتے ہیں کہ جس جانور کے لیے پھندہ ہو اس کی خوراک, اس کی خوراک کی خوشبو, اس کے راستے کا تعین, وہ اپنے انہی حالات میں مگن آتا ہے اور پھر پھندے میں آ کر پھنس جاتا ہے. اسی طرح شیطان نے بھی بے شمار پھندے پھر لگاتا ہے, اور شیطان کے پھندے میں وہی جاتا ہے جو اللہ کریم کی شکر گزاری اختیار نہیں کرتا اور ذات کی طرف پلٹتا ہے, تو پھر اس کا راستہ وہ ہوتا ہے جہاں شیطان کے پھندے. تو کسی کو کوئی تکلیف, کوئی ایسی بات جو خود شیطان یا جنات نے اس کو چھیڑ رکھی ہے, وہ کسی عامل کے پاس جاتا ہے اور غلیظ آدمی بیٹھا ہوگا, نہ نہایا ہوگا, نہ صافائی ہوگی, نہ پاکی ہوگی, کوئی لحاظ نہیں, پاکی پلی بدبو تعفن پھیل رہا ہوگا, اور وہاں سے کیا ہو رہا ہے جی, وہاں سے ہم علاج کر. اب کیا ہے کہ جسے جو اس نے جن نے چٹکی ڈال رکھی ہے یا کوئی مروڑ دے رکھا ہے وہ اس نے چھوڑ دی, کسی کی کوئی بات سنی, اس کا کوئی حصہ, کوئی لفظ کسی کے ذہن میں دے دیا, آپ گئے اس نے کوئی لفظ بولا, ہاں تو بڑی غیب کی خبریں جانتا ہے. قرآن کریم انتہائی واضح ہے, قرآن کریم کی جو حدود و قیود ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے, آپ کی سنت خیر الانام ہے, احادیث مبارکہ ہیں. یہ سارا حصہ حیات طیبہ قرآن کریم کے تمام جو حدود و قیود ہیں وہ ہمارے لیے رہنمائی کا سبب بن جاتی ہے. اب جب اس حق سے باہر آ کر کوئی اپنے لیے کامیابی تلاش کرتا ہے تو حقیقت میں شیطان کے پھندے کی طرف چل رہا ہوتا. تو یہاں یہی ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ تم لوگوں تم دونوں نے فریقین نے آپس میں بے شمار فائدے اٹھائے. اب جب بات فائدے اور فائدہ اٹھانے کی آتی ہے تو جہان عارضی ہے فانی ہے, تو یہاں کا فائدہ عارضی ہوگا فانی ہوگا, لیکن جو نتائج مرتب ہوں گے عند اللہ وہ یا ساتھ فنا نہیں ہوں گے. وہ اثرات اخروی زندگی پر جو ہمیشہ کی ہے اس پر جا کر مرتب ہوں گے. اور یہ اشرف المخلوق جسے اللہ کریم نے تمام مخلوق میں ایک فضیلت عطا فرمائی ہے, جسے کلام ذاتی سے نوازا, جس میں انبیاء رسول مبعوث فرمائے, جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء کی بعثت سے نوازا, جسے اپنی عبادت کو پیدا فرمایا, جس کے انعام میں تو سب سے بڑا انعام جو ہے وہ دیدار باری تعالی وہ عطا فرمایا کہ یہ اس کے انعامات میں سے ہوگا. وہ کتنی بڑی عطا ہے اور کتنی فضول اور لغو باتیں اور موضوع ہیں جن میں ہم ان ساری عطاؤں کو دور کر دیتے ہیں اور اپنے لیے ایک انجام بد جو ہے وہ اسے بناتے رہتے ہیں. کوئی بھی میرے سمیت اپنی گزشتہ زندگی کو دیکھ لے, چاہا کیا, کیا کیا اور ہوا کیا, اور اگر آج تک زندگی ایسی ہے تو جو پیچھے بچی ہے اس میں میں کون سے کمالات کر لوں. تو بنیادی بات جو ہوتا وہ ہے جو اللہ کریم پسند فرماتے ہیں, جو اس کا حکم ہے ہوگا وہی. اب جب اس بام رابطے اور اس رابطے میں غور فرمائیں کہ یہ رابطہ کو مثبت نہیں ہے, یہ تعلق جو جنوں انس کا ہے اس میں مثبت رویہ بھی ہو سکتا ہے. دین اسلام کی جو تربیت ہے, جو اصول و ضوابط ہیں, جو بنیاد شرائط ہیں ایمان کی, وہاں سے لے کر عمومی زندگی کے پہلوؤں تک, حرام حلال کے اصولوں تک استفادہ کیا جا سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی, جنوں کی جماعت نے سنی, سن کر اپنے قبیلے تک خیر کا سبب بنے, تو یہ تعاون ان دو مخلوق کے جو ماں بہن ہیں اس میں مثبت حصے جو ہیں وہ بھی ہیں, اور وہ اصل حصے وہی ہیں. اور پھر جب انسانوں کے فائدوں کی بات آتی ہے تو کتنے جادو ٹونے کیے جاتے ہیں جس میں کوشش کی جاتی ہے کہ جنات کا استعمال ہو. پھر اس دونوں مخلوق کے ماں بہن جو میل جول ہے اس میں یہ کھانا پینا, اب لفظ جن کی جب بات آتی ہے تو اس کے مفاہیم میں یا اس کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ پوشیدہ, نظر نہ آنے والا, لفظ جن کا جو مطلب ہے وہ ہے پوشیدہ, نظر نہ آنے والا. اب غیر مری ہے, نظر نہیں آتا, اسی طرح اس کی خوراک کی جو کیفیت ہے وہ بھی غیر مری ہے. جو لوگ حرام کھاتے ہیں, جو لوگ اللہ کے نام سے کھانے میں ابتدا نہیں کرتے تو ان کے کھانے سے یہ حصہ اڑا لیتے, حال عمومی طور پر ان کا جو خوراک ہے وہ ہڈیاں وغیرہ ہیں, کچھ گوبر وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ اس سے انرجی لیتے ہیں. لیکن جب یہ تجاوز کر رہے ہوتے ہیں تو مخلوق کی جو خوراک ہے انسانوں کی اس میں سے بھی یہ قوت لے رہے ہوتے ہیں. اور اسی طرح مزید جب یہ برائی بڑھتی ہے تو بے شمار اور چیزیں جو اس موضوع سے ہم نکل جائیں گے, لیکن اور بے شمار تجاوز جو ہیں وہ بھی آتے ہیں, جس کا تذکرہ کتب میں بھی ملتا ہے, جس کا تذکرہ عمومی زندگی کے جو معاملات ہیں ان میں بھی ملتا ہے. پھر جب انسان ساتھ بولیں گے کہ اللہ ہم نے بھی ان سے فائدہ اٹھایا, اور پھر فرمایا کہ آخر وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا، ہم آخر اس وقت کو پہنچ گئے جو آپ نے ہمارے لیے مقرر فرمایا تھا. وہاں اقرار ہو رہا ہے کہ وقت مقرر بھی ہے اور وہاں حاضر بھی ہونا ہے، اور صرف حاضر نہیں ہونا، جو کچھ کیا ہے، جیسے زندگی بسر کی ہے، وہ سارا معاملہ اور ماجرہ جو ہے وہ بھی ساتھ پیش ہوگا. پھر پیشی جب ہوگی تو پھر اس حساب کتاب کے پھر نتائج بھی. اب جب یہاں نتائج کی بات آتی ہے تو معزز سامعین کرام، علماء کرام جنوں انس کی موضوع پر نتائج میں جب بحث فرماتے ہیں تو اس میں دو آراء آتی. جنات کے حوالے سے سزا تک کی تو بات جو ہے وہ علماء بعض بیان فرماتے ہیں، اور انعام میں جنت کے حوالے سے وہ نہیں بیان فرماتے. اور بعض فرماتے ہیں کہ جزا و سزا ہے تو پھر جزا ہے، تو پھر سزا ہے تو جزا بھی ہوگی. لیکن جو کلی طور پر اور واضح بات ہر پہلو سے ملتی ہے وہ اس بنی آدم کے حوالے سے ملتی ہے، اس بشر کے حوالے سے ملتی ہے، کہ اس کی جہاں بات سزا کی ہے وہاں اس کے انعامات کی جب بات آتی ہے تو پھر جنت کی عطا اور اس کی عطاؤں کے ایک ایک پہلو بڑی باریکی تک اور خیالات تک، چاہتوں اور پسند تک بیان فرمایا جاتا ہے. لیکن اتنا واضح ارشاد جنات کے حوالے سے نہیں ہے، ان کی سزا کے حوالے سے جو حصے ہیں وہ قرآن و حدیث سے ہیں، وہ میسر آتے ہیں. اور انہیں کی روشنی میں بعض علماء یہ بات کرتے ہیں کہ جنات جو ہیں وہ بھی جنت میں داخل ہوں گے. لیکن جہاں تک میں سمجھ سکا، جہاں تک میں اپنے مشائخ سے حاصل کر سکا، وہ جو مطلق بشر ہے اس حوالے سے ان کا موقف جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ جہاں بات دوزخ کی آتی ہے اور جنت کے انعامات کی آتی ہے تو یہ مخلوق ہے. اللہ کریم بہتر جانتے ہیں، اور اللہ کریم ہمیں اچھا سمجھنے کی اور اچھا اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جب بھی کسی موضوع پر کوئی بات یا معاملہ پیش آتا ہے تو اس سے مراد ذاتی فتح و شکست نہیں ہوتی، اس سے مراد آتا ہے کہ چیزوں کی باریکیوں اور اصولوں کو بیان کیا جائے تاکہ ہم اس سے مزید واضح اپنے لیے رہنمائی حاصل کر سکیں. تو یہ حصے دین کا جو شعبہ ہے اس میں بھی ہمارے مزاج حاوی ہونا شروع ہو گئے ہیں. ہم پڑھنے پڑھانے اور تحقیقی حصوں سے گزر کر ضد تک پہنچ چکے ہیں، جو مزید نفاق کا سبب بنتا ہے. اور جب کوئی بات اللہ کے لیے اور آخرت کو دیکھ کر کی جائے تو اس میں تو ذات آ نہیں سکتی. اگر ہماری ہستیاں ہماری اپنی ذات بیچ میں تکرار کا سبب بن رہی ہے تو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا جو میں بیان کر رہا ہوں، کیا اس میں میرا مقصد اللہ اور اس کی رضا ہے، اور کیا میرا مقصد عمل صالح ہے، کیا میں اسے روز معاشر اپنے روبرو پیش ہوتا ہوا اس کیفیت کو دیکھ رہا ہوں، تو پھر یہ نوبت نہیں آئے گی. پھر جب اس حصے میں بات آتی ہے نا کہ آپ نے جو ہمارے لیے وقت مقرر فرمایا تھا، تو یہ تب مانا جا رہا ہے. اس کا وقت ماننے کا معزز سامعین کرام آج ہے. تب مانا جا رہا ہے جب کچھ ہو نہیں سکے گا. ماننا آج کا ہے کہ صبح اٹھے ابتدا کیا ہے، شام سوتے انتہا کیا ہے، دن میں جہاں سوچ آئی، جہاں قوت ہم نے زبان سے استعمال کی، وجود کی استعمال کی، کہیں ہم نے اپنا اثر استعمال کیا، یہ سارے معاملات میں آج ضرورت ہے کہ ہم سمجھیں کہ یہ دارالعمل ہے جہاں ضرورت ہے کہ ہم اپنے معاملات کو درست سمت پر لے کر چلیں. سمجھ تو آئے گی لیکن تب کا سمجھنا فائدہ نہیں دے گا. سود مند جو ہے یا فائدہ مند جو ہے وہ آج کا سمجھنا ہے. اور سمجھ میں ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جسے بات سمجھ آئی اس کی عملی زندگی بدلے گی. کل مجھ سے سوال دوست کر رہے تھے پروگرام کی ریکارڈنگ میں، تو انہوں نے مجھ سے بات کی کیفیات کے حوالے سے، منازل سلوک کے حوالے سے، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر کسی کے لطائف راسخ ہوں، روشن ہوں، تو کیسے اسے پتہ چلے کہ میرے اسباق جو ہیں وہ پختہ ہیں؟ تو میں نے ان سے عرض کی کہ ہمارے پاس جو پیمانہ ہے وہ قرآن و سنت ہے، جس کے مراقبات یا کیفیات قلبی راسخ ہو رہے ہیں وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا معاملہ عبادت کا کیا ہے، تو عملی صورت میں دیکھے، اپنے کلام میں دیکھے، اپنے وہار میں دیکھے، یعنی عملی صورت اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزین ہونا شروع ہو جائے گا. اور آج اگر میں اور آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہاں ہمیں سمجھ آئے کہ یہی عالم آب و گل امتحان گاہ ہے اور یہیں کی فرصت ہے اور یہیں کا سمجھنا جو ہے وہ فائدہ دے گا، تو ہمیں اپنے اعمال دیکھنے کی ضرورت ہے، اپنا کلام، اپنا لین دین، اپنے روز کے معاملات دیکھنے کی ضرورت ہے. وہ کیسے ہیں؟ کیا میں بولتا ہوں تو سچ بولتا ہوں؟ کیا میرا لین دین ہے تو انصاف ہے؟ لوگوں کے ساتھ جو میرے معاملات ہیں اس میں کہیں میری انا تو نہیں آڑے آ رہی؟ میں متکبر تو نہیں ہوں؟ میری جو کلام کی کیفیت ہے وہ کیسی ہے؟ بڑوں کے ساتھ کیسی ہے؟ اپنے جیسوں سے ساتھ کیسی ہے؟ چھوٹوں سے کیسی ہے؟ امیروں سے کیسی ہے؟ غریبوں سے کیسی ہے؟ کمزور سے کیسی ہے؟ اور مقتدر حصوں سے کیسی ہے؟ تو بات بڑی سمجھ آ جائے. پھر اکثر جو اس طرح کی گفتگو میں ایک سوال آتا ہے کہ جی کیسے اس کو حل کریں؟ اور یقین مانیں، دین اسلام دین فطرت ہے، انسان کی ہر ضرورت اور ہر تقاضے کو پورا فرماتا ہے. سب سے بڑا حکم جب عبادات کی بات آتی ہے، ایمانیات کے بعد فرائض کی آتی ہے. فرائض میں سب سے جو بنیادی طور پر بات بیان فرمائی جاتی ہے وہ نماز کی. اور میں یہ سمجھتا ہوں پورے اہتمام کے ساتھ، اصول و ضوابط کے ساتھ نماز پنجگانہ ادا کی جائے، اسے شرف قبولیت نصیب ہو، انسان کی زندگی بدل جائے گی. اگر نماز بھی ادا کی جا رہی ہے اور معاملات زندگی میں مثبت تبدیلی نہیں ہے، تو ضرورت ہے اس امر کو دیکھنے کی کہ میں جو نماز ادا کر رہا ہوں وہاں کہاں کہاں کیا غلطی میں کر رہا ہوں. اگر وہ درست ہو تو انسانی مزاج بدل جائے. دیکھیں نا، فرض اہم چیز، اہم ترین حصہ عبادات میں. جب لفظ فرض آتا ہے تو اس سے مراد ہے کہ اہم ترین عبادات میں اہم ترین حصہ، فرائض کی صورت میں آیا. فرائض میں جب بنیادی طور پر چیز بیان فرمائی جا رہی ہے نماز کی، تو کیا نماز ادا کرنا اتنا عام ہوگا؟ جس عبادت کو اللہ جل شانہ نے اتنا مقام عطا فرمایا ہے اس کے نتائج کچھ نہیں ہوں. ہماری ادائیگی ہے اور اثرات نہیں ہے، تو ضرورت ہے کہ اس ادائیگی میں نقص ہے. کیا لقمہ حلال تھا؟ نیت اللہ کا حکم ماننا تھا؟ اس کے رکوع و سجود کے جو اصول ہیں. اور عجیب بات ہے کہ ایک فارم فل کرنا ہو نا کسی بات کے لیے، تو کتنے لوگوں کے پاس ہم لے جاتے ہیں کہ کوئی نون میم جیم میری غلط نہ ہو جائے. کبھی ہم نے خیال کیا کہ ایک رکن میں ایک حرکت کا کیا مطلب ہے، دوسری حرکت کا کیا مطلب ہے، اور تیسری حرکت کہاں تک پہنچا دیتی؟ تو ہمیں ساری خارش نماز میں یاد آئی، کو کان کھول رہا ہے، کو کچھ کر رہا ہے، کو کچھ. تو جب ہم جانیں گے نہیں، اور جاننے کے لیے وہ تڑپ جو اس ادائیگی اور اس بندگی کی ہے وہ نہیں ہوگی، تو ہم کیسے جانیں؟ ایک جاب کے لیے، ایک نوکری کے لیے فارم کا فل کرنا، اس کی ضرورت اور اس کا احساس، اس سارے کا ادراک ہے. کاغذ لیے پھر رہے ہیں مخلوق کے پاس، کیسے میں اس کو لکھوں؟ لکھنا جانتا ہے، اس کے باوجود تسلی نہیں ہوئی. رب کائنات کے حضور حاضر ہونا ہے تو کیا وہاں نہیں ضرورت کہ میں دیکھوں مجھے کیسی تیاری چاہیے؟ ملاقات ہے، رب کائنات کے حضور حاضری ہے، تو وہاں کیا اصول و ضوابط ہیں؟ تو معزز سامعین کرام، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ بنیاد ہے جس کا اختیار کرنا اس درجوں اور اس طرح, بے شک ہمارے رکوع سجود جو اللہ کی شان ہے اس طرح اس کے مطابق نہیں ہو سکتے, کمزور ہیں, لیکن اپنی کوشش جو ہے وہ اس طرح کی تو ہو سکتی ہے, اور وہ کریم ہے, وہ دلوں کے حال جانتا ہے. تو فائدہ دنیا کا اگر اٹھانا ہے تو ان پہلوؤں میں ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے سے استفادہ کریں ان اعمال کا جن کے نتائج ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں ہمیں سکھ دیں گے. قال النار مثواكم خالدین فیها الا ما شاء اللہ. اللہ کریم فرمائیں گے کہ تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے, خالدین فیها, ہمیشہ اس میں رہو گے, الا ما شاء اللہ, سوائے جسے اللہ چاہے. اور اللہ کریم نے بے ایمان کے لیے فرما دیا, کافر مشرک کے لیے فرما دیا کہ اسے نجات نہیں ہوگی. یہ اصول اللہ جل شانہ نے ارشاد فرما دیا ہے. اور یہاں جو فرمایا جسے اللہ چاہے, اللہ کریم مالک ہیں, قادر مطلق ہیں, وہ چاہیں تو سزا دیں, چاہیں تو اجر اور ثواب عطا فرما دیں جس میں انعامات ہوں, وہ کسی کا پابند نہیں ہے. لیکن قرآن کریم میں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی سنت ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی, جو اصول بیان فرمائے جاتے ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتی. اور اللہ کریم کی ذات علیم, ایسا نہیں ہے کہ آج جو معاملہ پیش ہے اس پر جیسے آج میں اور آپ آپس میں مخاطب ہیں, کسی کو بات سمجھ آ رہی ہو وہ پرجوش ہو رہا ہو, کسی کو میری بات سے اختلاف ہو وہ غصہ کر رہا ہو, میں اپنے زور بیان میں لگا ہوں, تو کچھ وقت بعد میری صورت اور ہو کیفیت کی, آپ کی صورت کچھ اور ہو, تو مغلوب الحال ہم ہو سکتے ہیں, مخلوق ہیں وہ خالق. تو وہاں یہ بات نہیں ہے کہ حالات سے مغلوب کی کوئی کیفیت طاری ہو جائے, آج اور فرما دیا جائے اور روز معاشر جو ہے وہ پھر خیال آئے کہ نہیں نہیں اس کو تو سزا زیادہ دے دی گئی. اس کی ذات علیم ہے, وہ قادر مطلق ہے. تو یہاں جب فرمایا جا رہا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو اصول بیان فرما دی گئے اس پر ہوگا, لیکن اللہ محتاج نہیں, الا ما شاء اللہ, سوائے اس کے کہ جب اللہ سے. تو جب بات حساب کی آئے گی معزز سامعین کرام, گنہگار کا حساب, دوزخ کا حساب بڑا مختصر ہے, جو کافر و مشرک ہے اس کا حساب بڑا مختصر ہے, اس کا حساب دوزخ کے درجوں میں ہے کہ کس درجے کا ہے. چونکہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ گروہ در گروہ کر دیے جائیں گے اور پھر دوزخ کو ہانک دیے جائیں گے, ان کا حساب معافی کے شعبوں میں نہیں آئے گا. بحالت ایمان یہاں سے جانا حساب کتاب کے ان حصوں میں لے جائے گا جہاں جزا و سزا کی بات, جہاں صرف سزا کی بات آئے گی. مدد سامعین کرام, کافر و مشرک کی تو حساب مختصر ہے, گروہ ہونے کس درجے کی سزا ہے اور ہمیشہ رہنا. اور جب بات آتی ہے گناہگاری کی, اللہ کریم معاف فرما دے, ایمان کا کوئی ذرہ نصیب ہو جائے یہاں سے جاتے, بندہ ساتھ لے جائے, بخشش کا سبب ہو جائے گا. کیسے کب؟ الا ماشاء اللہ, اللہ کریم کے طرح. لیکن ہمیں اللہ جل شانہ سے ایسا گمان رکھنا ہے, اپنے آپ کو دیکھ کر نہیں اس کی شان کو دیکھ کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, جیسے میری مخلوق مجھ سے توقع رکھے جیسے مجھے پائے ایسا مجھے پائے گی. تو ہم تو ہر لمحے یہی توقع رکھتے ہیں کہ وہ معاف فرمانے والا ہے, وہ غفور الرحیم ہے. ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہمارے معاملات جو ہیں وہ حساب پر آئیں, ہم تو ہمیشہ اسی کی بخشش کے طالب ہیں. دنیا کی ضرورت ہے, ربنا آتنا فی الدنیا, یہاں بھی اسی سے مانگنا ہے, وہاں کی خیر بھی اسی سے مانگنی ہے. اور اپنی طرف دیکھنا ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے, زبان گم ہو جاتی ہے, بات ہے اسی کی, ہر شے اسی کی, مالک وہ اور وہ کریم ہے. اس نے رحمت کو لازم فرمایا اپنی ذات پر. ہم جب اللہ جل شانہ کی طرف سوچتے ہیں تو ہم مخلوق کے پہلوؤں میں سوچتے ہیں، جیسے دوست کو سوچتے ہیں اور اس کا برتاؤ سوچتے ہیں، جیسے دنیا میں کسی کے ساتھ مقابلہ اور اس کا جو برتاؤ ہے اس کو سوچتے ہیں. میں نے اس کا سامان جو ہے وہ گرایا ہے، اب وہ میرا گرائے گا. میں نے اس کی تعمیر کی ہے، اس کی اینٹ سیدھی کی ہے، وہ میری اینٹ سیدھی کرے گا. یہ انسانی جو رویے ہیں ان کا اطلاق ہم اللہ جل شانہ کے حضور کر رہے ہوتے ہیں، یہ ناسمجھی ہے، یہ تجاوز ہے، یہ حد ادب سے تجاوز ہے. ضرورت ہے کہ دین کو سمجھا جائے، اختیار تب کرنے کے قابل ہوں گے، اور کہیں کسی پہلو میں کوئی تشنگی. اور انجام جو یہاں نہ سمجھے گا، وہاں جو انجام بیان فرمایا جا رہا ہے کہ فرمایا جائے گا تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، ہمیشہ اس میں رہو گے سوائے اس کے کہ جب اللہ چاہے. ان ربک حکیم علیم، سبحان اللہ، بے شک آپ کا پروردگار دانا اور جاننے والا ہے. اللہ کریم کی حکمت ہر شے میں اور ہر طرف ہے. آپ زمین و آسمان کی تخلیق کو دیکھیں، اللہ کی حکمت نظر آئے گی. گرد و پیش مخلوقات کو دیکھیں، اللہ کریم کی حکمت نظر آئے گی. کہیں نہ دیکھو، اپنی ذات کو دیکھو، حکمت نظر آئے گی. قرآن کریم میں فرمایا جاتا ہے اللہ کریم نے زمین و آسمان کی جو پیدائش ہے، یہ محض کھیل تماشا نہیں مانا، اس کا بھی مقصد ہے. اور بشر کو یہ عظمت عطا فرمائی ہے کہ یہ اس حقیقت کو سمجھ سکتا ہے. اور اسے جو رب کائنات نے روح سے حیات کا رابطہ عطا فرمایا، عبادات اس میں صفات ملکویت پیدا کرتے ہیں، ملوکیت. اور اگر یہ ان صفات کو چھوڑتا ہے تو جہاں اسے عبادات صفات ملکیت کی طرف لے جاتے ہیں، ملوکیت کی طرف چھوڑتا ہے، تو پھر یہ حیوانیت کی طرف جاتا ہے. تو اللہ کریم ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے. اور یہ حکمت اس زندگی کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گرد و پیش کے جو معاملات ہیں ان سے بھی اللہ جل شانہ ہمیں وہ سمجھ عطا فرمائے جو ہمیں صراط مستقیم کی طرف لے جائے. بے شمار بحث چلتی ہے حالات کی، مخلوق کی، جو پیدا فرمایا ہے جس نے، وہ رازق ہے، ہم مرزوق ہیں. آج مخلوق کے کھانے کی بات اور ضروریات کی بات آتی ہے، اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ کوئی سبب کیا جائے کہ جو بچے ہیں وہ زیادہ پیدا نہ ہوں. اور عجیب بات ہے، تم جو پیدا ہو چکے ہو تمہاری ضروریات پوری ہو رہی ہیں، اور تم چاہتے ہو کہ اور اللہ کی مخلوق پیدا نہ ہو. وہ قادر مطلق ہے، جس کا جب جو وقت جس کے بطن سے لکھا ہے وہ پیدا ہوگا. ہمارے ذمے ہے کہ جو نظامِ حیات ہیں ان میں مثبت اسباب اختیار کریں. آج دنیا کی جو صورت اس وبائی مرض سے ہے، زندگی ایک تعطل کا شکار ہو چکی ہے. اس سارے میں ضرورت ہے کہ اس کی نزاکت کو سمجھا جائے، اور معاشی طور پر جو تلخی یا تنگی آ رہی ہے اس میں بحثیت مسلمان ہماری ذمہ داری ویسی ہے، کبھی ہمسائے کے جو حقوق ہیں انہیں دیکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسائے کے حوالے سے کیا بیان فرمایا، غرباء کے حوالے سے کیا بیان فرمایا، یتیموں کے حوالے سے کیا بیان. یتیم کے سر پر ہاتھ پیار سے اور شفقت سے رکھنا، اس سے زیادہ اجر و ثواب ہے جو ہاتھ کے نیچے بال آتے ہیں نا بچے کے سر کے، اس سے زیادہ اجر و ثواب نصیب ہوتا ہے صرف شفقت برا ہاتھ رکھنا. اور مسلمان معاشرہ ہو تو کیوں ایسا ہو کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرا جو ہمسایہ ہے اس کے گھر میں شام کا کھانا نہیں پکا؟ باعمل مسلمان اگر میں ہوں تو مجھے معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ میرے گرد و پیش کیا ہو رہا ہے، مجھے اپنی ذات سے نکل کر سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور دنیا عالم اسباب ہے، سبب اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ آج جو اس وبائی مرض کا شکار ہوتا ہے اس کی سنیں، وہ کہتا ہے جی بڑی سخت بیماری ہے، لفظ کیا کیا وہ کہتا ہے، مجھے ہی بتایا بھائی، میں نہیں بتا سکتا میرے ساتھ کیا ہوا۔ اور جو بچا ہوا ہے اس سے پوچھے، وہ کہتا ہے ایسے مذاق بنا ہوا ہے، بیماری ہے کوئی نہیں۔ اصل جو نقص ہے وہ محکومی ہے، محکومی سبب ہے بے عملی کا، نتیجہ ہے بے عملی کا۔ ہم باعمل ہوتے ہماری اسباب پر بھی اتنی دسترس ہو جاتی کہ مخلوق ہماری طرف دیکھے، وہ جنہیں دنیا و آخرت کے سوالات کا جواب عطا کیا گیا ہے وہ کن کی طرف دیکھ رہے ہیں جو اس حق کو مانتے ہی نہیں۔ کہ کوئی قطرہ ایسا دوائی کا وہاں سے مل جائے، آج تحقیق جو ہے وہ اس بیماری پر وہ کیا کر رہے ہیں، کون دیکھ رہے ہیں؟ جنہیں ہر سوال کا جواب عطا فرمایا جا رہا ہے وہ قوم دیکھ رہے ہیں۔ تو پھر بات سمجھ آتی ہے نا کہ جی ہم نے مانا ہے، عمل نہیں کیا، تو یہ بے عملی کے نتائج ہیں جو ہم بھگت رہے ہیں۔ پھر ایک اور چیز عرض کرنا چاہتا ہوں آج کے حالات کے حوالے سے، چونکہ روس ہمارا جو نشیاتی ادارے ہیں وہ ملک پر، اپنے دشمنوں پر، اپنی قوم کے حوالے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی دشمنن کے اطمینان کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں تو وہ دشمنی کو ختم نہیں کرتے، دشمنی کی بنیاد ختم کی جاتی ہے، دشمن کا اطمینان مہیا کرنا کمزوری کا سبب ہوتا ہے۔ اور ہماری پالیسی یہ ہے کہ دشمن جو ہے وہ مطمئن رہے۔ اب جب دشمن ہے تو وہ مطمئن کیسے رہے گا؟ ضرورت ہے کہ ہم اپنے قدموں پر مضبوط کھڑے ہوں۔ کوئی ایک بندہ مجھے بتا دے کہ قومی دھارے پر ضد یا سمجھ، اس پر بے شمار بحثیں ہیں، اس کے ذاتی کاروبار میں بھی اسی طرح ہے، اس کے گھریلو معاملات میں بھی اسی طرح ہے، اس کا غصہ، کمزوری، سختی، اس کے اثرات کیا اس کے گھریلو معاملات پر یا اس کے کاروباری حیات پر بھی ایسے ہی ہیں؟ وہاں ساری طرح کی سمجھ کام کرتی ہے، اور جہاں بات ملک کی، قوم کی، یہاں کیوں نہیں کام کرتی؟ لیکن یاد رکھیے گا، یہی اسی آیہ کریمہ میں جب یہ فرمایا جا رہا ہے نا کہ انجام ہے، اس انجام کو جانا ہے، تو معزز سامعین کرام بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے حصے کا مثبت کردار ادا کریں۔ اللہ کریم نے یہ ملک عطا فرمایا، اللہ اس کی حفاظت عطا فرمائے، اللہ ہمیں غیرت ایمانی عطا فرمائے، ہمیں اس قابل کرے کہ اپنی بہن بھائیوں کا ہم خیال کر سکیں، ہمیں اس قابل کرے کہ جو غیر مسلم ہے ہمارا کردار وہ تبلیغ ادا کرے کہ اسے دین اسلام کی رغبت ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔